نماز کسوف اور خسوف سے متعلق بہشتی زیور سے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو ہے معلوم ہو جائے. کسوف سورج یعنی سورج گرہن کے وقت دو رکعت مسنون ہے. کسوف جماعت سے ادا کی جاتی ہے بشرطے کہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے, اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے. نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں بلکہ لوگوں کا جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ الجامعہ پکار دیا جائے. الصلاۃ الجامعہ نماز کسوف میں بڑی بڑی سورتوں کا مثل سورہ بقرہ وغیرہ کے پڑھنا اور رکوع اور سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا مسنون ہے, اور قرأت آہستہ پڑھے. نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک گرہن موقوف نہ ہو جائے. دعا میں مشغول رہنا چاہیے. ہاں اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو البتہ دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے. خسوف یعنی چاند گرہن, اس کے وقت بھی دو رکعت نماز مسنون ہے مگر اس میں جماعت مسنون نہیں. سب لوگ تنہا علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں, مسجد میں جانا بھی مسنون نہیں. اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے, مثلا سخت آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بجلی گرے یا ستارے بہت ٹوٹیں یا برف گرے یا پانی بہت برسے یا کوئی مرض عام مثل حیضے وغیرہ کے پھیل جائے یا کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو, مگر ان اوقات میں جو نمازیں پڑھی جائیں ان میں جماعت نہ کی جائے, ہر شخص اپنے اپنے گھر میں تنہا پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے. جس قدر نمازیں یہاں بیان ہو چکی ہیں ان کے علاوہ بھی جس قدر کثرت نوافل کی جائے باعث ثواب و ترقی درجات ہے, خصوصاً ان اوقات میں جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. مثل رمضان کے آخر عشرے کی راتوں اور شعبان کی 15 تاریخ کی ان اوقات کی بہت فضیلتیں اور ان میں عبادت کا بہت ثواب احادیث میں وارد ہوا ہے. ایسے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور یہ تنبیہ کے لیے اور ڈرانے کے لیے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ظہور پذیر فرماتے ہیں. تو ایسے موقع پر جتنے نیک اعمال ہیں اسی میں نماز بھی ہے, یہ جماعت کے ساتھ ہیں اور اس میں طویل قرأت اور طویل رکوع اور طویل سجود ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دعا کرتے رہنا دیر تک مسنون ہے جب تک کہ سورج گرہن موقوف نہ ہو جائے, اور اس کے علاوہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے اور استغفار و توبہ بھی کرے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بعض لوگ ایسی نشانیوں سے جو ہے وہ بری بری باتیں دل میں رکھتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اس سے کچھ نحوست ہوتی ہے یا یہ کسی کے مرنے پہ ہوتا ہے یا کوئی اس سے مر جاتا ہے یا کسی کچھ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے, آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے, زندگی کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے, تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے ہزار قوم تمنا ہزار غم سے ہزار سون تمنا ہزار غم سے دل گواہ میں فرما روایا عالم ہے دل گواہ میں فرما روایا عالم ہے ہزار سونے تمنا ہزار غم سے دل گواہ میں فرما روایا عالم ہے دل گواہ میں فرما روایا مجھے اس عالم صدرنگ سے کیا مطلب مجھے اس عالم صدرنگ سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے مجھے اس عالم صدرنگ سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے خرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم گرچے ہیں صد ہزار عالم نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، خرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، نگاہ عشق میں تیرا ہی جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، جو خوش ہے آپ کو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہے آپ کو عالم ہمارا عالم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ ہو گر ہم ہیں، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ ہو گر ہم ہیں، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، آخری شعر ہے، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورا مرضی پر چلنے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنی مرضی کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. حدیث پاک میں انا عند المنکسرت قلوبهم، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل ان کو پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ خواہشات بھی رکھ دی، نفس بھی لگا دیا، ساتھ میں شیطان بہکانے والا بھی لگا دیا. تو ان کے خلاف چلنے میں، خواہشات کے خلاف چلنے میں، شیطان کے بہکانے کے خلاف کرنے میں، نفس کے تقاضوں کے خلاف کرنے میں، اس کو جو مجاہدہ پیش آتا ہے، مشقت پیش آتی ہے، دل کو توڑنا پڑتا ہے. اس دل کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار فرماتے ہیں، بہت ہی محبت فرماتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا دل توڑ دیتا ہے. بڑی بڑی عبادتیں، نفلی عبادتیں اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں. یہ بڑی جہالت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، یہ گناہ سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. وہ فرائض، واجبات اور سنت موقعہ عبادات، یہ عبادات مثبتہ کہلاتی ہیں، پازیٹو کہلاتی ہیں. اور جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے بچنے میں جو مشقت آتی ہے، اس مشقت کو اٹھانے کو منفی عبادت کہتے ہیں، نگیٹو عبادت. بجلی جو روشنی ہوتی ہے تو ایک اس میں مائنس تار ہوتا ہے، ایک پلس تار ہوتا ہے، تب جا کے روشن ہوتی ہے. اور بجلی کی کوئی بھی چیز ہو، مشین ہو، پنکھا ہو، ایئر کنڈیشن ہو، جو بھی چیز ہو، ہمیشہ دو تاروں سے مل کر اس کا کام بنتا ہے. اسی طرح سے بالکل مومن کا ایمان تقویٰ کے ساتھ مل کر کامل ہوتا ہے. تقویٰ کے معنی ہے گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. ڈرنے کی کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا. اب چاہے وہ برادری ہو آڑے آئے، چاہے نفس کی خواہشات آڑے آئے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دفتری معاملہ ہو، یار دوست ہو، لیکن جو انسان اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے، اور شریف آدمی کا کام بھی یہی ہے، ورنہ یہ شریف آدمی نہیں ہے. جو اپنی مرضی کے مطابق چلے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کو پیچھے کر دے، اپنے مالک، اپنے پالنے والا جو ہے اس کی اور صحت دینے والا, زندگی دینے والا, اور والدین بھی دینے والا. والدین بھی تو محتاج ہیں. بعض لوگ ماں باپ کے کہنے میں آ کر خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے. اگر ماں باپ حکم دیں کفر کا, اگر ماں باپ حکم دیں گناہ کبیرہ کا, اگر ماں باپ حکم دیں خلاف سنت چلنے کا, تو اس صورت میں ماں باپ کا حکم ماننا بھی جائز نہیں ہے. تو لہذا جو آدمی اپنے مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے اور دوستوں یاروں یا ماحول یا معاشرے یا والدین یا رشتہ دار یا بیوی بچے یا شوہر ان کی مرضی کو آگے کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتا ہے, ان کی مرضی کو جو ہے پیچھے کر دیتا ہے, یہ شخص انتہائی بے غیرت ثابت ہوگا. بے غیرت آدمی ہے, غیر شریف آدمی ہے, کمینہ آدمی ہے, کہ یہ اپنے مالک کی جو ہے نافرمانی کر رہا ہے. ایک کتا بھی جو کیسا جانور ہے, اگر اس کو کبھی روٹی ڈال دو تو ہمیشہ اپنے مالک کے قدموں میں لوٹتا رہتا ہے, اس کے گھر کے دروازے پر پڑا رہتا ہے. بھوکا فاقہ بھی ہو تو بھی برداشت کرتا ہے. ایک ہمارے حضرت دامت برکاتہم قطب الزماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہاں جہاں خانقاہ ہے حضرت کی موجودہ ڈھاکہ میں, گلشن اختر کمپلیکس ہے, وہاں سے حضرت تشریف لا رہے تھے ٹہلتے ہوئے, ٹہل رہے تھے رات کو کھانے کے بعد, تو دیکھا کہ دونوں طرف بستیاں ہیں, تو ایک طرف جو ہے غریب بستی ہے اور ایک طرف کو کچھ متمول لوگ رہتے ہیں, کچھ مال والے. تو دیکھا کہ جو کتے غریبوں کی بستی میں ہیں تو وہ کبھی مال والی بستی میں نہیں جاتے, اور وہاں پر حالانکہ ان کو مرغن روٹی بھی ملتی, کچھ بوٹیاں گوشت ہڈیاں مل جاتی, لیکن وہ وہیں پڑے رہتے ہیں غریبوں کی بستی میں جہاں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا کہ کتے کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے کو سے بے وفائی نہیں کرتا. تو ہم انسان ہو کر اپنے مالک سے بے وفائی کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اپنے مالک اپنے رب العالمین پالنے والے کے پاس اللہ تعالی ہمیں جانا ہے. تو وہاں یہ سب چیز کا حساب کتاب ہوگا, پھر ہم اپنے مالک کو کیا جواب دیں گے. ہاں کہ یہ ماں باپ بھی محتاج ہیں ہمارے پالنے میں, پالنے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ والدین بچپنی میں چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے, اور یہ یتیم رہ گیا, کوئی بھی اس کا سرپرست نہ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھلایا پلایا. دیکھتے ہیں کہ وہ آج بڑے بازی ان میں ایسے نکلے کہ بڑے کام کاج کاروبار کرتے ہیں, حالانکہ بچپن ہی سے یتیم ہو گئے تھے اور سرپرست بھی نہیں تھے. معلوم ہوا کہ اب حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے. باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا, تو والدہ کا سایہ بھی, والدہ ماجدہ کا بھی کتنی جلدی چلا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان پھیلانا مقصود تھا. اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارے حقیقی پالنے والے والدین بھی نہیں ہیں, وہ بھی محتاج ہیں, اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں اور پابند ہیں شریعت اور سنت کے. لہذا کسی کوئی رشتہ دنیا میں ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کے رشتے کے, کوئی رشتہ حقیقی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ اس سے قریب نہیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ بندے کے ساتھ ہے, اس رشتے کو ہم نے بھلا دیا ہے, اس رشتے سے ہم غافل ہو گئے ہیں اور اس رشتے سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں. حالانکہ ہمارا حقیقی رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی ہمیں پالتے ہیں, پال رہے ہیں, پالیں گے, اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر ہم کو جانا ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی نظر محض دنیاوی ہی خوشی اور دنیاوی ہی آسانیاں, دنیاوی آسانیاں اور آسائشوں پر نظر ہے, بس اسی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے بارہا, اور بہت ہی درد سے فرمایا ہے, کاش کہ اس درد کا ایک ذرہ بھی اگر ہمارے دلوں کو حاصل ہو جائے تو ہماری کایا ہی پلٹ جائے. کاش کہ اللہ تعالی ہم کو اس درد سے آشنا فرمائے. فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا جا رہا تھا تو اس کو دوسرا کیڑا ملا, اس نے کہا کہ دیکھو فلاں فلاں سامنے دیکھو کہ یہ انگور کی بیل ہے, اس پہ ہرے ہرے پتے ہیں, اس پہ تم چڑھتے چلے جانا تو ان پتوں سے تھوڑا اور آگے چڑھ جاؤ گے تو تمہیں انگور ملے گا, اس میں بڑا لذیذ اور فرحت بخش اور قوت بخش رس ہے, تو وہ تم چوسنا, تم کو بہت مزہ آئے گا اور تم کو اس سے قوت اور فرحت ملے گی. تو یہ کیڑا جب اس بیل پر چڑھنے لگا تو چونکہ وہ آرام پسند تھا اور عیش پسند تھا, تو تھوڑی دور جا کر جب اس نے پتے دیکھے ہرے ہرے تو ایک پتے کو چکھا, تو چونکہ ہر پودے کے اندر اس پھل کا کچھ نہ کچھ ذائقہ اس کے پتوں میں, اس کی ٹہنیوں میں ہوتا ہے, لہذا اس کے پتے میں تھوڑا سا اس کے انگور کا ذائقہ اس کو مل گیا. تو اس نے سوچا کہ بس اب مزید مزاحدے کی کیا ضرورت ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے اس پتے پہ, وہ ہرے ہرے پتے ہی پہ رہنے لگا اور اسی کو اس نے ساری عمر کھا کے وہیں کھاتا رہا, وہیں ہگتا رہا. اور وہ پتا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی درختوں کے پتے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, اندر صرف رگیں رہ جاتی ہیں سوکھی اور ہرا پتا جو ہے وہ غائب ہے. تو اسی طرح سے اس نے پتے کو کھاتا رہا, ایک پتا دوسرا پتا, کیونکہ انگور تو کافی اوپر ہوتا ہے اور اس نے مشقت کو برداشت نہیں کیا, تو ساری زندگی اس پتے کو کھا کر پھر وہ آخر کار اسی پتے پر اس کا قبرستان بن گیا. تو لیکن اگر یہ کیڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا تو اس کو انگور کا فرحت بخش اور قوت بخش اور حیات بخش رس مل جاتا. تو میرے دوست اور عزیزوں, ہم بھی دنیا کی لذات پر ایسے مر رہے ہیں کہ ذرا سی اگر ہم محنت اور مشقت کر لیں, بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی مشقت اگر ہم کر لیں, تو یہی دنیاوی زندگی ہماری انگور کا رس کیا بیچتا ہے. میرے دوستو, خالق لذات عالم جو خالق لذات عالم ہے وہ ہمارے قلب کو اپنا مسکن بنا لے تو دونوں جہان کی لذتیں ہمارے قلب کو اسی دنیا میں, اسی زندگی میں حاصل ہو سکتی ہیں. مگر افسوس ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیا اور اسی کیڑے کی طرح ہم اس کی بہت ہی عارضی اور بہت ہی کمزور اور بودی خوشیوں کو ہم نے اپنی خوشی سمجھ لیا, ان کو اپنا مقصود بنا لیا. یہ بڑی جہالت کی بات ہے اور خدا تعالی کو ناراض کرنا بڑی غیر شریفانہ اور بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اب کیا کہوں, اور کوئی لفظ مجھے سمجھ میں آتا نہیں, ہے تو غیر مہذب لفظ, لیکن گناہ کرنا, خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا اس سے بھی زیادہ جو ہے برا اور کمینگی اور شرمندگی کا کام ہے. تو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا جو ہے بہت ہی جاہل ہے, کیونکہ صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل من عصى اللہ فہو جاہل, کہ جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بڑا جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے دیکھو, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ ایک آدمی ہے, وہ اپنے سے بڑی طاقت سے لڑ رہا ہے یا لڑنا چاہتا ہے, جنگ کرنا چاہتا ہے. مثلاً ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ایک بڑی سپر پاور کے ساتھ وہ لڑنا چاہتا ہے, تو لوگ اس کو سمجھائیں گے, آس پاس کے ممالک اس کو منع کریں گے, سمجھائیں گے کہ بھائی تمہاری کوئی طاقت نہیں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تم اتنی بڑی سپر پاور سے مت لڑو, تم تباہ ہو جاؤ گے. لیکن یہ مصر ہے کہ نہیں, ہم تو ضرور لڑیں گے. تو بھائی ایسے آدمی کو جاہل نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب دیکھو کہ اللہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں, اور اس کے خلاف جو آدمی جنگ لڑ رہا ہے, گناہ کر کے جنگ لڑ رہا ہے گویا, کہ ہم تکبر کریں گے, ہم سود کھائیں گے, ہم یہ گندے کام کریں گے اور ناچ گانے دیکھیں گے اور عیش و عشرت کریں گے, تو یہ خدا تعالیٰ کے خلاف گویا کہ ایک جنگ کا اظہار ہے. تو ایسا آدمی کو جاہل نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے بھائی؟ یہ اپنے آپ کو ذرا ہمیں سنبھالنا چاہیے اور زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی ہے, دوزخ بھی پیدا کی ہے, اور محشر بھی ہے, تو قبر بھی ہے. قبر میں جانا ہی جانا ہے, کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. پھر قبر کے بعد اٹھایا جانا ہے دوبارہ, اور پھر نیا ایک جسم عطا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس تمام زندگی کے ہر لمحے کا حساب کتاب ہوگا. قرآن پاک میں جا بجا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں, مگر افسوس ہے کہ ہم قرآن پاک کو, ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ انہوں نے بس طاق کے زیادہ سے زیادہ اتنی عزت دی ہے کہ اس کو طاق میں رکھ دیا. کہیں حافظ بھی بن گئے لیکن معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کی کیا معانی ہے. کبھی یہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم معلوم تو کریں کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے, یا ہم ناظرہ پڑھ رہے ہیں روزانہ, تو یہ آخر ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمارے مالک نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے, اور کیا اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں, اور زندگی کا ہماری مقصد کیا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کھانا اور ہگنا ہی مقصد زندگی ہوتا اور کامیابی کی دلیل ہوتا تو ایک ہاتھی جو ہے, ہاتھی وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہوتا. کہ بھائی ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹ اس کا ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی اس کا ہے. تو بھائی یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا کہ کھاؤ اور ہگتے رہو, یہ تو ایک فضول اور لغو کام ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ فضول اور لغو کام سے پاک ہیں. آج معلوم ہوا کہ انتہائی اہم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے. یہ بھی نہیں کہ بس یہاں رہنا ہی رہنا ہے, مختصر مدت ہے. بھائی کیا بات ہے, بیٹھ جاؤ, کیا کہہ رہا ہے بتا دیں گے. ابھی امپورٹ مانے کھانا اندر ڈالنا اور ایکسپورٹ مانے نکالنا, سمجھ گئے. بیت الخلاء میں نکالتا ہے آدمی اور کھانا کھاتا ہے, بیت الخلاء میں نکالتا ہے, یہ امپورٹ اور امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ ہے. اب خاموش ہو کے بیٹھو, خلل مت ڈالو کام, اور یہ تم ادھر آؤ اور ان کو یہاں بٹھاؤ. ہم دو کی جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو مقصد نہ ہوا زندگی کا, تو یہ تو لو کام ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقصد زندگی ہمارا بتا دیا, مگر یہی تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس قدر غافل ہیں کہ مالک کریم نے ہم کو ایک مینول عطا کیا ہے, ایک منشور عطا کیا ہے زندگی گزارنے کا. اس میں مقصد زندگی بھی ہے, اس میں اول زندگی بھی ہے, اس میں آخر زندگی بھی ہے, سب کچھ بتا دیا. لیکن افسوس کہ ہم کس قدر جہالت اور غفلت میں ہیں. ہم تو یہ جو دنیاوی فنون کی پڑھائی ہے, سائنس پڑھنا اور حساب کتاب پڑھنا, انجینئرنگ کرنا اور زمین سے پیٹرول نکال لینا اور ہوائی جہاز بنا لینا, اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. یہ ظالم یہ تو دیکھو کہ اس نے سب کچھ کیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. یہ جو ترقی کر رہے ہیں بظاہر, اور یہ جو چاند پر پہنچ رہے ہیں, ہوائی جہاز بنا رہے ہیں, اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کمپیوٹر اور ٹچ موبائل بنا رہے ہیں, تو کیا ترقی ہے؟ ان کی چمک دمک دیکھ کر ہم متاثر ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین, اس کائنات کو پیدا کرنے والا, انہی سائنسدانوں کو بھی پیدا کرنے والا, وہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ ظاہر کی باتیں تو بہت جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی اور حیات سے متعلق تو بہت ان کو معلومات ہیں, لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون, کہ اپنے انجام سے بالکل ہی غافل ہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے. بتائیے کس قدر ہولناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے بے خبر ہوئے پڑے ہیں. تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کلام الہی میں کیا کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, کیا فرمایا ہے اس کے اندر. لہذا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد معرفت ہے، عبادت ہی سے در حقیقت معرفت پیدا ہوتی ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو راضی کرنا، ان کی رضا والے اعمال کرنا، یہ ہم کو منشور دیا گیا ہے، یہ ہم کو ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے کہ زندگی میں یہ یہ کام کرو، پھر اس کے بعد ہمارے پاس واپس آؤ تو ہم اس کا بدلہ اور جزا تم کو دیں گے. تو ہم نے تو دنیائی کی زندگی کو مقصود بنا رکھا ہے، لہذا ایک بچہ جو تربیت کی خرابی سے بے دین رہتا ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوتی، تو لہذا وہ بچپن ہی سے جو ہے ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم لکھ پڑھ لیں اور جو ہے کچھ کام وام سے لگ جائیں گے، کاروبار کرنے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ شادی کر لیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، بنگلہ گاڑی ہوگی. جیسے شیخ چلی ایک دفعہ چلے تو بازار میں ان کو ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا تیل کا گھڑا ہے، یہ گھڑا آپ اٹھائیں گے، اگر آپ اٹھا کے ہماری منزل پہ پہنچا دیں ہم آپ کو 2 روپیہ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. آپ گھڑا اٹھا لیا سر کے اوپر اور وہیں سے انہوں نے منصوبہ بندی کر لی. بالکل ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے نظر انجام پہ ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے گھڑا اٹھایا اور منصوبہ بندی شروع کر دی کہ یہ جو پیسے ہم کو ملیں گے اس سے ہم مرغی کے کچھ انڈے خرید لیں گے، کھائیں گے نہیں یہ پیسے بلکہ مرغی کے انڈے خرید لیں گے، اور اس کے بعد کسی کے سے ذرا ہم سفارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ یہ بھائی یہ ہمارے انڈے جو ہیں مرغی کے، یہ اپنی مرغی کے نیچے ذرا رکھ دو. جب وہ رکھ دے گا اس سے بچے نکلیں گے تو پھر وہ بچے ہم لے لیں گے اور پھر ان کو پالیں گے اور پھر وہ آپس میں انڈے وغیرہ دیں گے، پھر ان انڈوں کو اس کی ہم تجارت شروع کر دیں گے، پھر جب بہت زیادہ ہو جائیں گے مرغی کے بچے اور بڑے مرغا مرغی تو ان کو بیچ کر ہم بکری لے لیں گے، اور پھر بکری کو بھی جو ہے کسی سے جو ہے وہ گزارش کر کے اس کو جو ہے پھر ہم اس کے تجارت شروع کر دیں گے. سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے، آپ کہیں اور ہیں. ہاں، بکریاں لوگ پالتے ہیں تو پھر کسی کے پاس لے جاتے ہیں بکریوں کو اپنے، تو اس کے بعد پھر ان کی تجارت شروع ہوتی ہے، تو تجارت کریں گے. تو بہرحال اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور تیل کا گھڑا سر کے اوپر رکھا ہے، چلے جا رہے ہیں. پھر جو ہے ان کی یہ منصوبہ بندی پہنچ گئی کہ بھائی بہت کاروبار ہو گیا ان کا اور بہت فراوانی مال کی ہو گئی، تو لہذا اب انہوں نے اچھا سا ہم گھر بنائیں گے اور اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے اور پھر شادی کے بعد بچے بھی ہوں گے. ابھی گھڑا جو ہے سر پہ رکھا ہوا ہے تیل کا، اور یہ جب سوچ رہے ہیں کہ اب جب ہم رات دن بھر کام کر کے اور اپنے گھر کو پہنچیں گے تو بیوی بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور بچے ہمارے چمٹیں گے اور ہم ان کو جھٹکیں گے کہ ہٹو یہاں سے، ہم تھکے ہوئے ہیں. اور جو یہ جھٹکنے میں انہوں نے سر ہلا دیا اپنا، سارا تیل کا گڑا نیچے گر گیا. اب وہ سر پکڑ کے مالک جو ہے وہ چلا رہا ہے کہ تم نے ہمارا سارا تیل گرا دیا. تو فرماتے ہیں کہ بھائی تیرا تو تیل گر گیا، میرا تو پورے کا پورا کنبا ہی ڈوب گیا، کیونکہ ساری منصوبہ بندی خیالی تھی. تو افسوس ہے میرے دوستو، درد کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بس انہی منصوبوں کے نظر کر دیا ہے، اور افسوس ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ دین میں تمام حلال لذات ہیں، خوشیاں بھی ہیں، لیکن صرف اس خوشی سے منع کیا گیا ہے جس سے ہمارا مالک ناراض ہو. کوئی پڑھنا لکھنا منع نہیں ہے، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، شادی کرنا منع نہیں ہے، سب کام ہم کریں لیکن سنت کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی نہیں گزاری؟ کس طرح گزار لی؟ صحابہ نے کس طرح گزاری؟ تابعین نے کس طرح گزاری؟ بس اتنا ہی تو بات ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو مقدم رکھیں، ہمیشہ اپنے مالک کی اپنی مرضی پر اپنے مالک کی مرضی کو مقدم رکھیں، اور پوری تمام کام کی اسلام اجازت دیتا ہے، ہمارا دین اجازت دیتا ہے. اور بس اتنا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے, اور اس کے اندر کسی کی رعایت نہیں کرنی ہے, نہ ماں باپ کی رعایت ہو, نہ ہی جو ہے رشتہ داروں کی رعایت ہو, نہ ہی رسومات اور برادری کی رعایت ہو, نہ دفتر والوں کی رعایت ہو, نہ زمانے کی رعایت ہو. کیوں؟ اسی لیے کہ بھائی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے شریف بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ نہ بھی پیدا فرماتے تو بھی وہ اللہ کو ناراض نہ کرتے. شرافت تو در حقیقت یہی ہے میرے دوستو کہ جس کی کھائے اس کی گائے, اور ہم کھاتے تو رحمان کی ہیں لیکن افسوس کہ ہم گاتے شیطان کی ہیں. کس قدر بے حیائی اور بے وفائی کی یہ بات ہے کہ جو مالک برسوں سے کھلا رہا ہو, پلا رہا ہو اور طرح طرح کی نعمتیں برسا رہا ہو, اس نعمت دینے والے کو ہم ناراض کریں اور اس کے دشمن یعنی شیطان کو ہم خوش کریں, یہ تو بڑی ہی غیر شریفانہ, بڑی ہی بے غیرتی کی اور کمینگی کی بات ہے میرے دوستو. اب ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اپنے مالک احکم الحاکمین اپنے پالنے والے کی مرضی کے مطابق ہی گزاریں گے, ہاں انشاءاللہ تعالی, اور ہرگز ہرگز جو ہے اپنے مالک کو ہم ناراض نہ کریں گے, کیونکہ ہم تمام نعمتوں کے دینے والے وہی ہیں اور مالک بھی ہمارے وہی ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنی آنکھ کے بھی مالک نہیں, ایک بال کے بھی ہم مالک نہیں ہیں, ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں میرے دوستو. یہ اس کی ہمارے جسم کا, ہمارے پورے کے پورے وجود کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو لہذا جو مالک ہوتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق چیز چلتی ہے, اسی کے مرضی اس پر چلے گی, ہماری مرضی نہیں چلے گی. یہ آنکھ ہماری نہیں ان کی امانت ہے, یہ کان ہمارے نہیں ان کی امانت ہے, یہ زبان ہمارے نہیں ان کی امانت ہے, یہ ہاتھ پیر ہمارے نہیں ان کی امانت ہے, لہذا جس کی امانت ہے اسی کی مرضی اس پر چلے گی, ہے نا دوستو. اب کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھائے اور تھوڑے دن کے بعد واپس آ کر مانگے, آپ کہے کہ وہ تو نہیں, وہ تو ہم نے خرچ کر دی اور ادھر ادھر خرچ کر دی, تو پھر یہ کتنی خیانت کی بات ہے, اور ایسا آدمی جو ہے وہ کتنا ذلیل اور رسوا ہوگا کہ یہ ہم نے اس کے پاس امانت رکھائی اور اس نے جو ہے یہ کہیں اور خرچ کر دی, یہ تو بہت ہی بےمان اور خائن آدمی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں اور ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہمارا فرض عین ہے. یہ آنکھ وہیں دیکھے جہاں اس کا مالک چاہتا ہے دیکھنا, اور وہاں ہرگز نہ دیکھے جہاں اس کے مالک نے منع کیا ہے. ہمارے حضرت کا شعر یاد آیا, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے, اور ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا شعر ہے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. دیکھیے لذت تو تسلیم کی ہے کہ لذت تو ہے. ایک اور شعر حضرت کا یاد آیا, یہ فرماتے ہیں کہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. ہم مانتے ہیں کہ گناہوں میں لذت ہے, ان ننگی فلموں میں لذت ہے, ان گناہوں میں لذت ہے, اور جو ہے کہاں دیکھ رہے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ گناہوں کے اندر کشش بھی ہے لذت بھی ہے, لیکن کیا بات ہے کہ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ لذت ہے. یہ ہے نا کہ گناہ جو کر رہا ہے اس کو تین قسم کے خوف ہوتے ہیں, اسی خوف کی وجہ سے چاہے وہ اس کو وقتی طور پر محسوس نہ ہو لیکن اس کی زندگی جو ہے اسی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے, بے چین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, مصیبتیں اور آفتیں پے در پے اس پر آنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا, نافرمانی کرے گا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, جہاں جائے گا ناکامی کا منہ دیکھے گا, پریشانی کا منہ دیکھے گا, مصیبت کا منہ دیکھے گا, طرح طرح کی آفتیں, بیماریاں, رزق میں تنگی اور مسائل در مسائل اس کو پیش آئیں گے. تو یہ مجرمانہ لذت ہے, خوف اس کو رہے گا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے نہ اور کہیں کوئی مجھ سے انتقام نہ لے لے. تو یہ گناہگار کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے کہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب خوف سے کمزور بھی ہو جاتا ہے. گناہگار کا دل ہمیشہ جو گناہ کر کے ڈکار بھی نہیں لیتا, توبہ بھی نہیں کرتا, اللہ سے شرمندہ بھی نہیں ہوتا, ایسے شخص کا دل بھی بڑا کمزور ہوتا ہے, اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں, اور ان کمزوریوں کو وہ اسباب سے وہ منسلک کر دیتا ہے کہ فلاں وجہ سے ہم یہ بیمار ہو گئے, فلاں وجہ سے یہ ایسا ہو گیا, فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا. لیکن وہ خالق اور مالک کی طرف سے اپنی نگاہ اس کی ہٹی ہوئی ہوتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, ہاں اسی کے زیر قدم اماں ہے, بس اور کوئی مفر نہیں. امان اگر چاہیے, امن چاہیے, تو مرکز سے چپک جاؤ. اگر تیر چلا رہا ہے کوئی شخص تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس تیر چلانے والے سے چپک جاؤ. پھر وہ تیر کس پہ چلائے گا؟ تیر تو نشانے پہ چلایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے مالک اور خالق حقیقی سے اگر ہم خاص تعلق پیدا کر لیں تو پھر یہ ساری آفتیں اور بلائیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی. فیصلے ان کے بدل جائیں گے, فیصلے بدل جائیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا قریبی ہے, ہمارا آدمی ہے, تو ہمارا ہے, اس کو کیسے بلائیں جا سکتی ہیں. تو فرمایا کہ معصیت میمانہ معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. اب دیکھیے, ایک تو مجرمانہ لذت, بتائیے ان اس لذت کا کیا فائدہ جو مجرمانہ لذت ہو. لذت تو وہ ہے حقیقی کہ آدمی کھل کے کھائے, کھل کے بیٹھے, کھل کے ہنسی کرے, کھل کے خوش ہو. تو یہ کیا ہنسی ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں گناہوں کے مزے میں, چھپ چھپ کے ہنس رہے ہیں, خوف سے ہنس رہے ہیں, ایک خوف اوپر تاری ہے. تو ایسی ہنسی کیا ہنسی ہوئی بھائی, ایسی خوشی کیا خوشی ہوئی جس میں خوف بھی شامل ہو. خوشی تو وہ ہے جو حقیقی خوشی ہو, کل کی کل خوشی ہو. تو مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, لذت بھی تھوڑی ہے, گناہ کی لذت تھوڑی دیر رہتی ہے, اس کے بعد بے چینی اور پریشانی. کوئی بھی گناہ لے لیجیے, بدنگاہی کا گناہ ہو یا رسومات کا گناہ ہو یا نماز چھوڑنے کا گناہ ہو یا زکوٰۃ میں دینے کا گناہ ہو یا روزہ چھوڑنے کا گناہ ہو بلا عذر کے, کوئی بھی گناہ ہم کریں, جھوٹ بولنے کا گناہ ہے یا کسی کو دھوکہ دینے کا گناہ ہے یا کسی کو تکلیف پہنچا دینے کا گناہ ہے یا کیا غیبت کرنے کا گناہ ہے, کوئی بھی گناہ لے لیجئے, بے چینی پریشانی لازمی ہے, خوف لازمی ہے, کمزوری لازمی ہے, اور لذت تھوڑی سی ہے, اس کے بعد بے چینی اور پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے. فرمایا کہ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. یہی بات عرض کر رہے تھے کہ کتنی غیر شریفانہ زندگی ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے. نہ کلام الہی پڑھتا ہے, نہ اس سے جو ہے معلوم کرتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا تو بس کیا اسی لیے پیدا کیا کہ پریشانی اٹھاؤں اور مارا مارا پھیروں اور سوتا پڑا رہوں, راتوں کو میں گندی چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع کروں اور دن کو پڑے سوتا رہوں بے خبر غافل. نہ دنیا کا نہ آخرت کا, کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. کیا یہ کوئی زندگی ہے ایسی فضول زندگی کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے دوستوں؟ نہیں نہیں, بلکہ جو ہے بہت ہی کارآمد, بہت ہی قیمتی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. تو فرمایا کہ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کہ وہ ہمارا مالک, ہمارا خالق ہمیں پالنے والا, اور ہم جو ہے اس کے دشمن کے راستے پر چل رہے ہیں. دشمن بہکا رہا ہے کہ تم یہ ننگی فلمیں دیکھو, تم ذرا موبائل میں دیکھو کتنی کشش ہے, کتنی چیزیں ہیں, صبح سے شام تک کتنی معلومات ہے, اچھا اللہ ذرا دیکھیں فلاں چیز معلوم کریں, ذرا فلاں چیز دیکھیں. اسی بہانے بدنگاہی بھی ہو رہی ہے, اور خدا تعالیٰ سے کس قدر غفلت کی دوری کی بات ہے, یہ کس قدر دور لے جا رہی ہے یہ چیز ہم کو. تو یہ معاملہ ہے. تو بہرحال ایک شعر اور میں پڑھ رہا تھا نا, کیا تھا اس سے پہلے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہے نا, ایسی لذتوں پر لعنت بھیجو جو اپنے مالک اور اپنے پالنے والے کی مرضی کے خلاف ہو. میرے دوستوں, ہم ایسی مان لیا کہ لذت ہے اس میں, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہم مانتے ہیں گناہوں میں لذت ہے, مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس پالنے والے سے ہم کیسی بغاوت کر رہے ہیں, اور یہ تو سوچو ہمارا انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد. یہ سب گناہوں کے جو مزے ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے حلق سے نکل آئیں گے, دماغ تمہارے کھولنے لگیں گے جب حشر کی گرمی ہوگی اور کلیجے پھٹ جائیں گے خوف کے مارے. میرے دوستو, اور جو نیک اعمال والا ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, بھی حضرت کے بیان میں یہی تھا کہ اللہ والا جو ہوتا ہے دنیا میں بھی اللہ والا رہے گا, قبر میں بھی اللہ والا رہے گا, محشر میں بھی اللہ والا رہے گا, جنت میں بھی اللہ والا رہے گا, اللہ ہی اللہ اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ زندگی زیادہ قابل رشک نہیں ہے, اچھی زندگی نہیں ہے کیا یہ؟ یہ ہماری کیسی عقل خراب ہو گئی ہے, عقل پہ ہمارے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم بری زندگی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو. تو فرمایا کہ یہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ اپنے مالک کی مرضی پر ہم مر جائیں گے, ہم اپنے خواہشات کو جو ہے گلا گھونٹ دیں گے, ہم گھونٹ دیں گے گلا ان کا, ہے نا. ہزاروں تمنائیں ہماری ہوں, لاکھوں تمنائیں ہوں, لیکن سب کے سب تمنائیں, کیونکہ ہم غیر شریف نہیں بننا چاہتے, ہم بے غیرت نہیں بننا چاہتے, ہم اپنے مالک پر اپنی خواہشات کو فدا کرنے پر تیار ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے, سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے. کہ حشر تک بھی اگر اللہ تعالی ہمیں زندگی دیں تو بھی ہم اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے رہیں گے, ہم اپنے مالک پر فدا ہوتے رہیں گے. ہاں, یہ جذبہ, یہی وجہ ہے, حکیم علومت نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک 60-70 سال کا کافر جو ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 60-70 سال کے کفر کی سزا اس کو 60-70 سال کی جہنم دے دیتے اور پھر سب معاملہ برابر ہو گیا, عدل تو یہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے اور اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے تو 60-70 سال کی یہ رضا والی زندگی کے بدلے میں 60-70 سال کی جنت عطا فرما دیتے, معاملہ ختم, عدل تو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن معلوم ہو کہ وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ کہ مسلمان جب صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرتا ہے, اللہ پر فدا ہوتا ہے, اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اللہ ہی پر مرتا رہوں گا, جب تک زندہ رہوں گا اللہ پر مرتا رہوں گا. اور کافر جو ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا کفر کرتا رہوں گا, اس لیے بوجہ اس کی نیت کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی, مسلمان کو ہمیشہ کی جنت عطا کر دی اور کافر کو جو ہے ہمیشہ کی جہنم مقدر کر دی. اگر کفر پر خاتمہ ہوا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے میرے دوستو. تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی حفاظت عطا فرمائے. اور در حقیقت میرے دوستو, مولانا رومی نے کیا شعر کہا ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے اور نور سے میرے مرشد کی قبر کو منور فرما دے, زمین تا آسمان اللہ تعالیٰ نور کی برسات فرما دے. فرماتے ہیں مولانا رومی, فرماتے ہیں, گر گرفتار صفات بدشدی, ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی. وہ جہنم تو ابھی دور ہے لیکن میرے دوست جو گناہ کرتا ہے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس کی یہی زندگی دوزخ بنا دی جاتی ہے. فرمایا کہ اگر ایک گناہ میں بھی تم مبتلا ہو تو تم کو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری یہ خود زندگی دوزخی زندگی بن جائے گی, دوزخ بن جائے گی میرے دوستوں. یہی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اور جو خدا تعالیٰ کے فرما بردار اور شریف اور وفادار بندے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو ایک لمحہ بھی ناراض کرنا پسند نہیں کرتے, اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر رو رو کر اپنے مالک کو راضی کر لیتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں, اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ میرے مرشد نے عجیب شعر فرمایا, بھائی جس طرح ماں اپنے بچے کو روتا دیکھتی ہے تو اس کو مامتا نہیں آتی کیا؟ وہ نہیں چاہتی کہ بھائی اس کو کسی طرح جلدی سے چپٹا لے اور اس کا رونا بند ہو جائے, سے سک رہا ہے میرا بچہ, رو رہا ہے اور آہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں اور ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اتنا رونا پسند کرتے ہیں؟ ہاں, فرماتے ہیں کہ اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم, اب کہیں پہنچے نہ مجھ کو ان سے ان کو مجھ سے غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب حقیقی کو مجھ سے رنج پہنچے کہ اتنا رو رہا ہے میرا بچہ کہ وہ محبوب حقیقی کہیں کہ اتنا رو رہا ہے میرا بندہ, تو وہ بھی جو ہے عرش اعظم بھی رحمت سے ہلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب کوئی گناہگار بندہ روتا ہے اپنی خطاؤں پہ. تو جو شریف بندے ہیں وہ اتنا روتے ہیں کہ فوراً ہی وہاں سے آواز آ جاتی ہے کہ اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اب بس کرو بھائی، ہم نے سب معاف کر دیا، آواز آ جاتی ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے اور روتا ہے ندامت سے، تو اس کے دل کو جیسے ہی معاف فرماتے ہیں اسی وقت دل کو ایک ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے اور سکون ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ضرور ہی ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب آنکھ میں آنسو آ جائے توبہ کرتے ہوئے، تو سمجھ لو کہ یہ رسید آ گئی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، ارے بھائی اللہ تعالیٰ بڑی محبت والے ہیں، بہت ہی انعامات کی بارش فرمانے والے ہیں۔ یہ شیطان مردود نے جو ہے ہم کو خدا تعالیٰ سے بہت دور اور مایوس کر دیا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ایسی صحبتوں کو سے دور رہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مرشد کی جو صحبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، یہاں شیطان کا بس نہیں چلتا۔ فرمایا کہ ایک فقیر جو ہے ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے، ہزار عابد سے زیادہ ایک فقیر شیطان پر بھاری ہوتا ہے، یہاں اس کی چلتی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور بزرگوں کی دعائیں، اولیاء اللہ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا مکر بہت بودا اور ضعیف ہوتا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا مکر تو بہت ضعیف ہے، بودا ہے، تو کچھ بھی نہیں، تو وہاں اللہ کی تائید جہاں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم، کیوں تو بامائی نہ باشد ہیچ غم، کہ اگر جگہ جگہ گناہوں کے جال ہیں، جگہ جگہ شیطان کشش کر رہا ہے، آؤ دیکھو ننگی لڑکیوں کو دیکھو، آؤ دیکھو فلمیں دیکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل ہے، کیبل ہے، تم آؤ نہ یہ مزہ لو، دنیا کی رنگینیوں سے ذرا کچھ فائدہ تو اٹھاتے چلو۔ ارے نالائق ہو، یہ دنیا رنگینیوں کے لیے ہے نہیں، وہ تم کو دکھلاتا ہے بری بری چیزیں، اور جو ہے تم اس کے دام میں پھنس جاتے ہو۔ جگہ جگہ یہ جال ہے، موبائلوں کے، کیبلوں کے، نیٹ کیفے کے، اس کے اس کے، اور کیا چھوٹے کیا بڑے اور کیا عقل والے سب اس کا شکار ہوتے چلے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر ہزاروں جال بھی گناہوں کے بچھے ہوئے ہیں، لیکن میرے اللہ اگر آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں، یہ جال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ہم اللہ سے کچھ تعلق پیدا تو کریں، ہاتھ تو پھیلائیں کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ارے بچہ اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو وہ چلاتا نہیں ہے کیا، روتا نہیں ہے، ماں کو پکارتا نہیں ہے؟ ہم اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں کہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو پکارتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ہماری کچھ مدد تو فرما دیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر یہ شیطان اور نفس ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آپ روئیے، دیکھیے کہ ناکام بنے تو کہنا، ضرور کام بنتا ہے۔ ہاں عاشق کشد کے یار بحالش نظر نہ کرد، اے خواجہ درد نیز وبرنہ طبیب ہست، کہتے ہیں کہ اے خواجہ تمہارے دل میں درد ہی نہیں ہے، تم چاہتے ہیں تم ہمیشہ ان گناہوں کی زندگی میں، اس پیشاب اور پیخانے ہی میں پڑے رہنا چاہتے ہو، ورنہ اگر ذرا تمہارے اندر ہوش ہو، عقل مندی ہو، تو تم اپنے مالک کو وہیں سے پکارنا شروع کرو۔ ارے کوئی بچہ یا بڑا گٹر میں گر جاتا ہے، چلاتا نہیں ہے کہ ارے لوگوں میں گٹر میں گر گیا ہوں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ذرا مجھے نکالو بھائیو، تو وہ چلاتا نہیں ہے کیا؟ اگر تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، پیشاب پیخانے میں گر گئے ہو، لت پت ہو گئے ہو، تو اللہ کو پکارو تو صحیح کہ اللہ ہم یہ گر گئے ہیں گناہوں کے اندر، آپ ہماری مدد تو فرما دیجئے، ہم جو ہے ان کی لذتوں میں پھنس گئے ہیں، آپ ہمیں ہمارے دل کو وہ چیز، اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کیا میرے مرشد کے علوم ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارن الحق حقا، کہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے، کہ بعض اوقات حق دکھلائی دیتا ہے لیکن شیطان اس پہ ملمہ کر کے اس کو برا دکھاتا ہے، ارے تم کہاں مولویوں کے راستے پہ چل رہے ہو، ملا نماز مسجد اور یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہاں باہر کتنی رنگینیاں ہیں، باہر کتنے مزے ہیں، اور یہ کاروبار ہے اور مال کماؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تم کہاں 1400 سال پہلے والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اب کہاں وہ زمانہ، کیا اللہ بدل گئے، کیا سورج بدل گیا، کیا چاند بدل گیا، کیا زمین بدل گئی، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ چھوڑ دو، نکل جاؤ، زمین پرانی ہو گئی نا، 1400 سال پرانی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، تو یہ زمین تو کروڑوں سال پرانی ہے، یہ سورج تو کروڑوں سال پرانا ہے، یا آسمان تو کروڑوں سال پرانا ہے، نکل جاؤ اس میں سے، نکل کے تو دکھاؤ ذرا اس میں سے، اس میں تم کیسے گزارا کر رہے ہو؟ وہی مٹی ہے، وہی کھانا ہے، اسی زمین میں سے تمہیں مل رہا ہے پرانا کھانا، کروڑوں برس پرانا کھانا، تو وہ کیسے تم کھا رہے ہو؟ صبح سے صبح چائے پی رہے ہو، شام پھر چائے پی رہے ہو، صبح کھانا کھا رہے ہو، پھر شام پھر کھانا کھا رہے ہو، کیوں کھا رہے ہو کھانا؟ بار بار کیوں کھا رہے ہو کھانا؟ یہی تو کھایا تھا صبح، پھر دوپہر کھانا کھا رہے ہو، پھر اگلے دن بھی کھانا کھا رہے ہو، چھوڑ دو یہ سب چیزیں، بار بار کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ بھائی وہ شیطان تو یہ دکھاتا ہے کہ بھائی تھوڑا آؤ رنگینیوں میں، کہاں تمہیں یہ مولویوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ تو یہ معاملہ ہے ہمارا دوستو، تو ہم جو ہے اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے رب العالمین کو ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرمائے اور اس گندی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنی پاکیزہ حیات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے وفاداروں والی، باوفاؤں والی اور شریفوں والی حیات نصیب فرمائے، اور ان گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالی ہمیں قیمتی سمجھنے کی اور قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا حبك. اللهم نجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی کی قدر نصیب فرما. اے اللہ شریفانہ زندگی عطا فرما، شرافت بندگی عطا فرما، بےغیرتی سے، کمینگی سے میری بھی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، بے شرمی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حقیقت کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ، یا اللہ اپنی رضا کامل والے اعمال نصیب فرما، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک اعمال کا ذوق و شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جنتی اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. دوزخی اعمال سے بہت دور کر دیجئے، بہت دور فرما دیجئے. اللہم اغسل خطایانا بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله پاک ہمارے قلوب کو دھو ڈالیے اے اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے اے کریم مالک معاف فرما دیجئے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله یا اللہ ہمیں اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے اے اللہ پاکیزہ حیات عطا فرما دیجئے پاکیزہ انفاس عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے والدین کا خدمتگار بنا دے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے اے اللہ علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما بہت سے دوست بیمار ہیں ان کے میسج آتے ہیں اور اللہ ان کے تمام بیماروں کو اور تمام مسلمان جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما اے اللہ یہ مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما تمام مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے بیمار اسپتالوں میں ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما اے اللہ جو لوگ اس بیماری مہلک بیماری کی وجہ سے وبا کی وجہ سے پریشان حال ہو گئے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے رزق میں کشادگی نصیب فرما اے اللہ ان کو خوب خوب برکت والا رزق نصیب فرما روزگار کو حلال روزگار کو بحال فرما اور جو بھائی بہن جس مسلم پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ان کے بند دروازوں کو کھول دیجئے اور اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو جائز حاجت اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ سب سے بڑی حاجت ہم آپ کی ذات سے آپ کی ذات عالی کو مانگتے ہیں الہ العالمین اگر آپ ہی کو نہ پایا تو ہم بڑے محروم اور نقصان میں رہیں گے اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کا نقصان منظور نہیں ہے اے اللہ اپنی مدد فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار ہم پر انڈیل دیجئے اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے اے اللہ ہم پر رحم کھائیے اور اللہ اپنا ہم پر رحم کھائیے اور اللہ ہم آپ کی ذات عالی کو پانا چاہتے ہیں لیکن شیطان اور گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہم آپ تک پہنچ نہیں پاتے بار بار گر پڑتے ہیں اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا اے اللہ ان گناہوں کے آلوں میں خصوصاً اور ماحول نے ہم کو آپ سے بہت دور اور غفلت میں مبتلا کر دیا ہے اے اللہ لیکن اگر آپ ہماری مدد فرمائیں آپ ہمیں جذب فرما لیں آپ ہمارے دلوں کو پھیر لیں تو پھر یہ سب کچھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجئے اور ہم کو اس غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرما کر ہوشیاری والی زندگی عطا فرمائیے ہوش والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرمائیے وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی السلام علیکم ہاں یہ نشر تھی جزاک اللہ ٹائم بہت کم رہ گیا نشر تھی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر غزوہ حمراء الاسد کے ایک منزل ہے واقع ہوا اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب احد سے کفار چلے گئے تو پھر راہ سے مدینہ لوٹنے کا ارادہ کیا آپ یہ خبر سن کر کچھ صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے
جب کفار نے یہ سنا ڈر کر پھر لوٹ گئے، چونکہ آپ حمراء الاسد تک پہنچے تھے، اس کے نام پر اس کا نام مقرر ہوا۔ پھر بقیہ شوال و ذی قعدہ و ذی الحجہ میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جب محرم کا چاند نظر آیا تو طلحہ بن خویلد و سلمہ بن خویلد کے بغرض مقاتلہ آنے کی خبر سن کر حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجرین و انصار کی ہمراہی میں مقابلے کے لیے بھیجا۔ لڑائی نہیں ہوئی اور غنیم کے مواشی ہاتھ آئے، وہ لے کر مدینہ آ پہنچے۔ پھر پانچویں محرم کو خالد بن سفیان کے لشکر جمع کرنے کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن انیس کو مقابلے کے لیے بھیجا، وہ اس کو قتل کر کے اس کا سر لائے، اور واپسی ان کی بعد 18 روز کے 23 محرم کو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نہیں، پچھلی دفعہ بھی ایک رکھا تھا۔